بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی تیسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ شمس کی ایک سے لے کر دس تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ تیسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس، اور میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے اردو.sehr.tv.ir۔ سامعین، آج اتوار ہے، 3 مرداد 1400 ہجری شمسی مطابق، 14 ذی الحجہ 1442 ہجری قمری اور 25 جولائی 2021 عیسوی۔ نواس رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی شب کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سامعین، ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، پھر آپ سامعین نواس رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شب ولادت با سعادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا ترتیب دیا ہوا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلامی تاریخ، اور پروگرام اسلامی تاریخ کے بعد سماعت فرمائیے گا دعائے امام زمانہ اجل تعالیٰ فرجہ الشریف، اور اسی دعا پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب، کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ قطر کے وزیر خارجہ ایران کے سرکاری دورے پر تہران پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے اعلی ایرانی قیادت سے ملاقات کی ہے۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر میں شدید بارش اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے حالات انتہائی بحرانی بتائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی 45 رکنی اسمبلی کے لیے ووٹوں کی گنتی جاری ہے، اور بعض علاقوں کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ افغانستان کے صوبے غزنی کے علاقے مالستان کے لوگوں نے طالبان گروہ پر جنگی جرائم کے ارتکاب کا الزام عائد کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قطر کے وزیر خارجہ ایران کے سرکاری دورے پر تہران پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے اعلی ایرانی قیادت سے ملاقات کی ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کی رپورٹ کے مطابق قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اتوار کو تہران میں ایران کے منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں اہم دو طرفہ دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں اسی طرح خطے اور افغانستان کی صورتحال بھی زیر غور آئی۔ ایران کے نو منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران اور قطر کے دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں اور ایک دوسرے کے قابل اعتماد دوست ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک قابل اعتماد دوست اور پڑوسی ہے، اور آپ یقین رکھیے کہ ایران اپنے ہمسایوں کا خیر خواہ ہے۔ منتخب صدر نے کہا کہ علاقے میں بدامنی کی جڑیں علاقے سے باہر تلاش کی جانی چاہیے، اور علاقے کے مسائل کا حل علاقائی ملکوں کے درمیان تعاون ہے۔ قطر کے وزیر خارجہ نے بھی اس ملاقات میں انہیں امیر قطر کا سلام پہنچاتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک علاقے میں امن و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ایران کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ قبل ازیں ایران اور قطر کے وزراء خارجہ نے تہران میں ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ دلچسپی کے مختلف مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف سے ملاقات میں فریقین نے دو طرفہ تعلقات علاقائی و عالمی و خاص طور سے دونوں ملکوں کی دلچسپی کے مختلف مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ پاسچر انسٹیٹیوٹ کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران کیوبا مشترکہ ویکسین کرونا کے مختلف ویرینٹ کا بیک وقت مقابلہ کرنے کی توانائی رکھتی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق پاسچر انسٹیٹیوٹ کے سربراہ علی رضا بیگلری نے بتایا کہ ایران کیوبا مشترکہ ویکسین دنیا کی وہ واحد ویکسین ہے جو بیک وقت کرونا کی متعدد ویرینٹ کے خلاف مؤثر واقع ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین اس وقت ایران اور کیوبا دونوں ملکوں میں آزمائش کے مراحل طے کر رہی ہے اور اس کے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ پاسچر انسٹیٹیوٹ کے سربراہ نے مزید کہا کہ اب تک کے نتائج کے مطابق یہ ویکسین کیوبا میں پائے جانے والی تمام کرونا کی بدترین اقسام کے خلاف 91% سے زیادہ مؤثر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ویکسین 18 سال سے کم عمر کے لوگوں کو بھی لگائی جا سکتی ہے۔ علی رضا بیگلری نے کہا کہ کرونا کی مختلف اقسام کے مقابلے میں مؤثر کارکردگی کے پیش نظر اس ویکسین کی عالمی طلب میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے یومیہ معاملات بدستور 40,000 کے قریب آ رہے ہیں۔ اس درمیان وزیر اعظم مودی نے خبردار کیا ہے کہ کرونا ابھی بھی موجود ہے، لوگ کرونا پروٹوکول کا خیال رکھیں۔ ہندوستانی میڈیا نے وزارت صحت کے حوالے سے خبر دی ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے مزید 39,700 سے زائد نئے معاملات سامنے آئے، جس کے بعد ملک میں کرونا سے متاثرین کی کل تعداد 3,13,71,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسی عرصے میں کرونا کے 535 مریض جان کی بازی ہار گئے، جس سے کرونا سے ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,20,500 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر میں شدید بارش اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے حالات انتہائی بحرانی بتائے جا رہے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق گزشتہ 3 روز سے جاری شدید بارش اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے حالات بے قابو اور بحرانی ہوتے جا رہے ہیں اور اب تک 200 کے قریب افراد ہلاک اور لاپتہ بتائے جا رہے ہیں۔ مسلسل شدید بارش کی وجہ سے مہاراشٹر کے متعدد اضلاع غیر زیر آب آ گئے ہیں اور کئی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے واقعات پیش آئے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سے مکانات منہدم ہو گئے اور نتیجے میں 200 افراد یا تو ہلاک ہو گئے ہیں یا لاپتہ بتائے جا رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں میں کہا جا رہا ہے کہ ریاست مہاراشٹر کے چاروں جانب تباہی کے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ سڑکوں سے لے کر لوگوں کے گھروں تک پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی 45 رکنی اسمبلی کے لیے ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور بعض علاقوں کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر اسمبلی کے انتخابات کے لیے پولنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی اور شام 5 بجے تک جاری رہی۔ پاکستان کے دیگر علاقوں میں مقیم کشمیری شہریوں نے بھی آج اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اور اس مقصد کے لیے کراچی، پشاور اور اسلام آباد میں بھی پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے تھے۔ حزب اختلاف کی جماعت مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے انتخابی بے ضابطگی کے الزام عائد کیے ہیں، الیکشن کمیشن سے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر فواد چودھری نے کشمیر کے 2 حلقوں سے حکمران جماعت کے امیدواروں کی کامیابی کا دعویٰ کیا ہے۔ پولنگ کے دوران کئی حلقوں میں سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کے درمیان تصادم اور فائرنگ میں 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ کشمیر کے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی اسمبلی، جسے سرکاری سطح پر آزاد جموں کشمیر اسمبلی کہا جاتا ہے، 45 نشستوں پر مشتمل ہے اور اس کے لیے 700 امیدوار میدان میں ہیں۔ افغانستان کے صوبے غزنی کے علاقے مالستان کے لوگوں نے طالبان گروہ پر جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے صوبے غزنی کے علاقے مالستان پر طالبان کے حملے میں جان باق ہونے والے بعض گھرانوں کے لوگوں نے اتوار کے روز کابل میں ہونے والی پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ مالستان میں طالبان عناصر نے عام شہریوں کو خاک و خون میں غلطاک کر دیا اور ان کا بہیمانہ قتل کیا ہے۔ ان شہریوں نے ایک بیان میں کہا کہ مالستان پر طالبان کے حملے میں کم از کم 43 افراد مارے گئے ہیں، جن میں فوجی اور عام شہری اور خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ طالبان نے مالستان میں داخل ہو کر جنگی جرائم کا ارتکاب کیا، لوگوں کے رہائشی مکانات پر حملہ کیا اور مال و اسباب کی لوٹ مار اور غارت گری کی اور گھروں کو نظر آتش کیا۔ طالبان کے افراد نے لوگوں کی دکانوں کو بھی لوٹا اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے تیل سے مالا مال صوبے شبوہ کے مرکز میں اپنی پیش قدمی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس صوبے کے کئی اہم اور اسٹریٹجک علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ روسی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج نے سعودی عرب سے وابستہ مستعفی حکومت کے منصور ہادی کے عناصر کو اقبا مالے کے علاقے میں بھاری مقدار میں جنگی ساز و سامان پہنچائے جانے کے باوجود ایک کامیاب کارروائی انجام دے کر صوبے شبہ کے اس علاقے میں مزید اسٹریٹجک علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عراقی افواج کو داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکی فوجیوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفی القاسمی نے، جو امریکہ کے دورے پر روانہ ہوئے ہیں، اتوار کے روز ایسوسیٹڈ پریس سے گفتگو میں عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلا کا نظام الاوقات پیش کیے جانے کی طرف کوئی اشارہ کیے بغیر کہا کہ عراق میں امریکی فوجیوں کی دوبارہ تعیناتی کا دار و مدار امریکی حکام سے ہونے والے مذاکرات سے نکلنے والے نتائج پر ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہے، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا کشا نہیں ہوں کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف کے راستے میں تیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں تیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے نواس رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شب ولادت باسعادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین بہرہ مند ہوں گے۔ ہم اس مناسبت سے آپ سب سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔
پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی ابن محمد ملقب بہادی کی پیدائش سے 200 سال قبل ان کی ولادت کی بشارت دی تھی اور فرمایا تھا، خداوند عالم نے اس کی صلح میں یعنی امام جواد علیہ السلام کی صلح میں پاکیزہ و مطہر نطفہ ودیت کیا ہے اور اس کا نام علی ابن محمد رکھا ہے، اسے عظمت و وقار کے لباس سے آراستہ کیا ہے اور علوم و اسرار الہی سے آگاہ کیا ہے۔ سن 2012 ہجری قمری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول مبارک نے عملی جامہ پہنا اور ایک پاکیزہ اور مطہر فرزند نے اس روئے زمین پر قدم رکھا کہ جس کی آمد نے امام جواد علیہ السلام کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ علی ابن محمد کے جو ہادی اور علی النقی سے مشہور ہیں، مسلمانوں کے 10ویں ہادی و پیشوا ہیں۔ یہ عظیم المرتبت امام بھی اپنے آباء و اجداد کی مانند پاک طینت اور پاک سیرت نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا مجسم نمونہ تھے۔
امام علیہ السلام نے گمراہی و ضلالت کے دور میں ہدایت کا پرچم بلند کیا تاکہ حق کو نمایاں کریں اور باطل کو ذلیل و خوار کریں۔ امام علی النقی علیہ السلام اخلاق و سیرت میں اپنے آبا و اجداد کا آئینہ تھے۔ آپ اعلیٰ ترین اخلاق و کردار سے آراستہ تھے، علم و حکمت میں بے مثل و بے نظیر تھے اور شخصیت اور مرتبے میں خاص شرافت و منزلت کے حامل تھے۔ ہم فرزند رسول حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے اہل بیت کے تمام محبوں اور عقیدت مندوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مثل اہل بیتی کا مثل سفینت نوح، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا۔ تمہارے درمیان میرے اہل بیت کی مثال ویسی ہی ہے جیسے نوح کی قوم کے درمیان کشتی نوح کی تھی، جو بھی اس پر سوار ہو جائے گا نجات پا جائے گا، اور جو اس سے روگردانی کرے گا وہ غرق اور ہلاک ہو جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ان کی مثال بنی اسرائیل کے درمیان باب حطہ کی ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے رہنما اور قائدانہ کردار پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکیدیں ہر مسلمان اور متدین افراد کو اس امر پر آمادہ کرتی ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے اسوہ اہل بیت کی شناخت حاصل کریں اور ان کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل قرار دیں۔ در حقیقت ان بزرگواروں کی سیرت کی شناخت زندگی کا اعلیٰ ترین درس ہے۔ امام ہادی علیہ السلام ایسے بے مثل اسوہ تھے کہ جنہوں نے حکومت عباسی کی سخت نگرانی اور گھٹن کے ماحول میں اپنے رفتار و کردار سے اسلام کی عظمت و شوکت کو متجلہ کیا اور اسے فروغ عطا کیا۔
امام ہادی علیہ السلام کی زندگی کا دور پورا شوب، اضطراب اور انقلاب کا دور تھا۔ امام علیہ السلام کے دور میں اہل بیت اطہار علیہ السلام ان کے فرزندوں اور چاہنے والوں کے ساتھ تشدد اور برا سلوک اپنے عروج پر تھا۔ امام ہادی علیہ السلام کی 42 سالہ زندگی کے 33 سالہ دور امامت میں 6 عباسی حکمران گزرے ہیں۔ اگرچہ ان تمام ظالم حکمرانوں نے امام ہادی علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی اور ان کی بے حرمتی کی، لیکن متوکل عباسی کے زمانے میں اس ایذا رسانی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اس زمانے میں عباسی حکمرانوں، خاص طور پر متوکل کے دور میں، اہل بیت اور ان کے پیروکاروں اور محبوں کے ساتھ تشدد اور شقی القلبی اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ اس لیے امام ہادی علیہ السلام نے دین کے حقیقی پیروکاروں کو تقیہ کی دعوت دی۔
ان حکمرانوں کے توسط سے امام علیہ السلام پر کڑی نگرانی اور سخت دباؤ تھا۔ اسی سبب سے امام ہادی علیہ السلام خط و کتابت کے ذریعے دینی مسائل اور اپنے پیروکاروں کی مشکلات کا حل بتایا کرتے تھے، اور سخت ترین حالات میں بھی آپ نے عوام کی ہدایت و رہنمائی سے دوری اختیار نہیں کی۔ آپ نے ایران کے مختلف شہروں، مثال کے طور پر قم، حمدان اور اسی طرح مکہ و مدینہ، جنوبی عراق، یمن اور مصر میں اپنے وکلاء متعین کیے، جو امام علیہ السلام کا پیغام اور آپ کے رہنما ارشادات کو اہل بیت کے پیروکاروں تک منتقل کرتے تھے۔ عباسی خلفاء میں سے خاص طور پر متوکل خلیفہ سب سے زیادہ علویوں اور شیعوں کے ساتھ بے پناہ دشمنی رکھتا تھا، اس لیے یہ دور تاریخ کا سب سے زیادہ سخت ترین اور سیاہ ترین دور کہا جاتا ہے۔ لہذا امام ہادی علیہ السلام اس خلیفہ کے زمانے میں اپنے ماننے والوں کو بہت ہی خفیہ طریقے سے پیغام دیتے تھے۔ چونکہ امام علیہ السلام دشمنوں کے سخت محاصرے میں تھے، اسی وجہ سے امام علیہ السلام نے وکالت اور نمائندگی کے طریقے کو اپنایا۔
رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اس سخت و دشوار حالات میں امام ہادی علیہ السلام کے اہم کردار کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت امام علی النقی علیہ السلام نے 42 سال کی مبارک عمر پائی، جس میں سے 20 سال سامرہ میں بسر ہوئے، جہاں آپ کی کھیتی باڑی تھی اور اس شہر میں وہ کام کرتے اور زندگی گزارتے تھے۔ اسی سامرہ شہر میں حضرت امام علی النقی علیہ السلام کے زمانے میں اچھی خاصی تعداد میں شیعہ علماء جمع ہو گئے، اور امام علیہ السلام نے ان کے ذریعے امامت کا پیغام پورے عالم اسلام میں خطوط وغیرہ کی شکل میں پہنچانے میں کامیابی حاصل کی۔ قوم، خراسان، رے، مدینہ، یمن اور دیگر دور دراز کے علاقوں اور پوری دنیا میں انہی افراد نے شیعہ مکتب فکر کو پھیلایا، اور اس مکتب پر ایمان رکھنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوا۔ حضرت امام علی النقی علیہ السلام نے یہ تمام کام ان 6 خلفاء کی خونچکا شمشیروں کے سائے تلے اور ان کی مرضی کے برعکس انجام دیے۔ امام علی النقی علیہ السلام نے بنی عباس کے خلفاء کے دور میں شدید گھٹن کے ماحول میں بھی بہت سے شیعوں کی تربیت کی کہ خود عباسی خلفاء بھی جن کے وجود سے بے خبر تھے۔
امام ہادی علیہ السلام کے دور میں عباسی حکمرانوں خاص طور پر متوکل نے بیت المال کا بہت زیادہ پیسہ عیاشیوں، محلوں کی تعمیر، گراں بہا تحفے تحائف دینے اور بہت سی تقریبات انجام دینے میں صرف کیا۔ وہ اپنی مدح میں اشعار کہنے والوں، چاپلوسوں اور مداحوں کو خطیر رقم دیتا تھا، حالانکہ عوام کے فقیر اور غریب طبقے کی بنیادی ضروریات بھی پوری کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کرتا تھا۔ متوکل کے جو دیگر عباسی حکمرانوں سے زیادہ بدتر اور شقی تھا، اہل بیت اطہار کے محبوں اور ان کے پیروکاروں کو مالی اور جانی لحاظ سے سخت نقصان پہنچا رہا تھا۔ وہ جھوٹے اور بے بنیاد بہانوں سے اہل بیت کے پیروکاروں کو جان سے مارنے کا حکم صادر کرتا تھا اور ان کے اموال کو لوٹ لیتا تھا۔
متوکل کو سب سے زیادہ امام ہادی علیہ السلام سے وحشت تھی اور بارہا اس نے امام کو قتل کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے امام علی النقی علیہ السلام کو مدینے سے شہر سامرہ بلایا، کہ جو اس وقت دراصل ایک فوجی چھاؤنی کی مانند تھا جس کی تعمیر معتصم نے کروائی تھی، تاکہ ان پر سخت نگرانی رکھ سکے۔ لیکن ظلم کا مقابلہ کرنا بچپن سے ہی امام علیہ السلام کی سرشت میں تھا، اور بڑے ہو کر بھی آپ نے بارہا ظلم و ستم کے مقابلے میں خاموشی اختیار نہ کی۔ امام علیہ السلام مناسب اوقات میں عباسیوں کی حکومت کو غیر قانونی اور ناجائز بتانے کے ساتھ ہی مسلمانوں کو ان کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعاون سے سوائے ضروری مواقع کے منع فرماتے تھے، اور اس کام کے ذریعے ان ظالم و فاسد حکمرانوں کے کریہ چہرے سے نقاب الٹتے اور عوام کے سامنے ان کی حقیقت کو برملا کرتے تھے۔
متوکل نے متعدد بار یہ حکم دیا کہ امام علیہ السلام کے گھر کی پوری دقت کے ساتھ تلاشی لی جائے اور اسے زیر نظر رکھا جائے، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ امام علیہ السلام اپنے شیعوں کے ہمراہ حکومت کے خلاف قیام کر سکتے ہیں۔ ایک دن متوکل کے کچھ اعلی کاروں نے اس کے حکم سے امام علیہ السلام کے گھر پر شبخون مارا، لیکن ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ انہوں نے امام علیہ السلام کو ایک کمرے میں تنہا پایا، جس کا دروازہ آپ بند کیے ہوئے تھے، اور ان کے تن پر اون کا ایک لباس تھا، اور ریت اور چونے کی زمین پر بیٹھے ہوئے اپنے معبود سے راز و نیاز اور تلاوت قرآن میں مشغول تھے۔ وہ ملائم اسی حالت میں امام علیہ السلام کو متوکل کے پاس لے گئے اور اس سے کہا کہ ہم نے ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں پایا اور ان کو قبلہ رخ تلاوت قرآن کرتے ہوئے دیکھا۔
متوکل کے جو عیش و نوش کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور شراب کا جام جو اس کے ہاتھ میں تھا، اسے بڑی بے شرمی کے ساتھ امام علیہ السلام کی طرف بڑھا رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے قسم کھائی اور کہا، میرا گوشت اور پوست اس سے نہیں بنا ہے، تو مجھے معاف رکھ۔ وہ نہیں مانا اور کہا، تو پھر آپ کوئی شعر پڑھ کر سنا دیجئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں شعر بہت کم پڑھتا ہوں، لیکن متوکل نے اصرار کیا تو آپ نے ایک شعر پڑھا کہ جس کا مضمون موت اور آخرت کے بارے میں تھا، اور یہ کہ تمام قصر اور محل ایک دن زمین بوس ہو جائیں گے اور قبر ہی انسان کی آخری منزل ہوگی۔ امام علیہ السلام کے اس شعر نے متوکل پر اتنا اثر کیا کہ وہ بہت رویا، اور اس نے حکم دیا کہ شراب کی بساط لپیٹ دی جائے، اور امام علیہ السلام کو عزت و احترام کے ساتھ ان کے گھر واپس لے جایا جائے۔
امام ہادی علیہ السلام سن 220 ہجری میں امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی شہادت کے بعد 6 یا 8 سال کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہوئے۔ تقریباً 21 سال تک مدینے میں رہے، اور پھر حرم نبوی کے امام جماعت بریحہ عباسی کی چغل خوری اور متوکل عباسی کے نام مسلسل خط و کتابت کے نتیجے میں عباسی بادشاہ کے حکم پر آپ کو سامرہ منتقل کیا گیا۔ بریحہ نے اسے لکھا تھا کہ اگر چاہتے ہو کہ حرم تمہارے پاس رہے تو علی ابن محمد کو یہاں سے نکال لو، کیونکہ وہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں اور ایک بڑی تعداد ان کی پیروی کر رہی ہے۔ بریحہ نے یہ بھی لکھا تھا کہ امام علیہ السلام مدینے میں اپنے وکلا کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ امام علی ابن محمد الہادی النقی علیہ السلام تقریباً 21 سال تک عباسیوں کی کڑی نگرانی میں سامرا میں مقیم رہے۔ بریحا کی مسلسل چغل خوری و شکایت کی وجہ سے متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کو جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس سے دور کر دیا، اور جس وقت امام مدینہ منورہ سے سامرا کی جانب سفر طے کر رہے تھے، بریحا بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ بریحا نے سفر کے دوران امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہا،
آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کے شہر مدینہ سے نکالے جانے کا سبب میں ہوں۔ میں زبردست قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے متوکل یا اس کے درباریوں اور بیٹوں کے سامنے میری شکایت کی تو مدینہ میں موجود آپ کے تمام درختوں میں آگ لگا دوں گا، آپ کے غلاموں اور خادموں کو مار ڈالوں گا، آپ کی کھیتی کے چشموں کو بند کر دوں گا، اور آپ یقین جان لیں کہ میں یہ کام کروں گا۔ امام علیہ السلام نے اس کی طرف رخ کر کے فرمایا، تمہاری شکایت کا سب سے قریبی راستہ خدا متعال کے پاس تھا، اور میں نے گزشتہ رات پروردگار عالم سے تیری شکایت کر دی، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں کسی کے پاس نہیں کروں گا۔ بریحا نے جیسے ہی امام علیہ السلام کا یہ کلام سنا، فوراً امام علیہ السلام کا دامن پکڑ کر رونے لگا اور معافی مانگنے لگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔
امام ہادی علیہ السلام اپنے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مانند ہر قسم کے دنیوی عیش و نوش سے دور زہد و تقویٰ سے سرشار تھے، اور غریبوں، فقیروں اور مسکینوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ قرآنی تعلیمات اور مفاہیم کو عام کرنے، نیز قرآن فہمی اور قرآن کی بعض آیات کی تفسیر کے سلسلے میں بھی آپ نے گرا بہا خدمات انجام دی ہیں۔ سامعین، ہم فرزند رسول خدا حضرت امام علی النقی ہادی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ایک بار پھر اپنے تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے پروگرام کو اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ امام علی نقی علیہ السلام کی شب ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام اسلامی تاریخ، اور اس کے بعد دعائے امام زمانہ پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ کے اپنے پروگرام اسلامی تاریخ میں جو ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا گزشتہ ہفتے سے، جو سلسلہ شروع کیا تھا، وہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حوالے سے تھا۔ بڑی عظیم زندگی ہے جناب ابو طالب کی، اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو جو آپ کی خدمات ہیں ان کو تاریخ ذکر کرنے سے قاصر ہے۔ البتہ یہ بھی ہے کہ تاریخ نے ظلم کیا ہے جناب ابو طالب کے حق میں، اس لیے کہ یہ محسن اسلام کہ جس کی زحمتوں کے نتیجے میں، جس کی محنتوں کے نتیجے میں اسلام ہم تک پہنچا ہے، اسلام باقی رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی رہے اور یہ اسلام ہم تک پہنچا، اور پوری دنیا جو اسلام سے روشناس ہوئی وہ جناب ابو طالب کی محنتوں کا اور آپ کے احسان کا نتیجہ تھا۔ ورنہ وہیں آغاز تاریخ میں جس وقت یعنی جناب عبد المطلب اس کائنات سے جا رہے تھے، اگر کوئی امین نہ ہوتا، اگر کوئی امانت دار نہ ہوتا، اگر کوئی عبد المطلب جیسا محافظ رسالت نہ ہوتا، تو وہیں پر اسلام ختم ہو جاتا۔ اس لیے کہ حضور کی پوری دنیا دشمن تھی. اس وقت قریش بھی دشمن تھے, کفار قریش دشمن تھے, یہودی دشمن تھے, سب کے سب اس یعنی اس میں موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کس طریقے سے رسول کو نقصان پہنچایا جائے. لیکن یہ جناب ابو طالب کی خدمت اور جناب ابو طالب کی بصیرت تھی کہ اس ماحول میں کس طریقے سے حضور کی حفاظت فرمائی ہے. تو ناظرین, اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی, اور جو ہمارا موضوع ہے وہ جناب ابو طالب کے حوالے سے ہے کہ جناب ابو طالب کا مقام اور مرتبہ کیا تھا اس زمانے میں, خاص طور پر قریش میں. الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ جو دو شخصیات ہیں, دو مہمان ہوں گے انشاءاللہ اسٹوڈیو میں, ہمارے ساتھ ہیں جناب مولانا محمد ذاکر ناصری صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ ہیں, اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں. قبلہ, آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں.
علیکم السلام. میں بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ دعوت دی.
جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ. قبلہ اجازت دیجیے, ہمارے دوسرے مہمان جو ہیں ان کی خدمت میں چلتے ہیں. ناظرین, آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ جو دوسری شخصیت ہے وہ جناب سلمان حیدر نوری صاحب ہیں, جو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم سلمان صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں. جناب سلمان صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جناب بہت شکر گزار ہیں آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور آپ پروگرام میں تشریف لائے. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں.
ممنون.
جی, بہت شکریہ. قبلہ, ہم آج جناب ابو طالب کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سے مزید قصب فیض کریں گے. گزشتہ ہفتے بھی یہ سلسلہ تھا ہمارا. تو آپ سے ہم سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ جناب ابو طالب کا جو اس زمانے کا یعنی مشہور قبیلہ قریش تھا, اس میں کیا مقام اور مرتبہ تھا؟
جی ضرور, جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ قریش میں ایک عظیم شخصیت تھی, اور اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں زعیم مکہ یعنی جی. زعامت مکہ جو اس زمانے میں, وہ جناب ابو طالب کے ہاتھ تھے
جی.
اور اسی طرح سید بتھا اور رئیس بنی ہاشم
جی.
گرچہ خود مالی لحاظ سے بہت ہی یعنی
بہت اچھی پوزیشن نہیں تھی, مالی
پوزیشن نہیں تھی, لیکن پھر بھی جی. ان کو تاریخ میں جواد اور کریم کے حیثیت سے جو ہے آیا ہے.
اچھا, کمال تو قبلہ یہی ہے کہ جی. انسان جو ہے وہ رئیس ہے, امیر ہے, سردار مکہ ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو مالی اعتبار سے جو اس معاشرے کا سب سے پست انسان ہے, تقریباً اتنا مال اس کے پاس ہے
جی جی.
ہاں, تو یہی کمال ہے جو جی. حکومت کے لیے اور سرداری کے لیے
جی جی. جی. یعنی مالی لحاظ سے ان کی پوزیشن اتنی نہیں تھی, لیکن پھر بھی ان میں اتنی صفات اور اتنی خصوصیات, روحانی خصوصیات جی. تھی,
بے شک.
کہ اس میں سے ایک یہ کہ کفالت رسول کو جناب عبد المطلب نے ان کے حوالے کیا.
بے شک, اسی جناب عبد المطلب نے بالکل
جی جی, جتنے بھی مناصب, جتنے بھی پوسٹ و مقام جناب عبد المطلب کو حاصل تھے
جی.
سب جو ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کو حاصل تھے, اور کسی میں جرأت نہیں تھی ان کے سامنے جو ہے آ کے یعنی جی. کسی کام کو ٹوکے
جی جی بالکل.
اسی لیے جب کفالت ان کے ہاتھ آ گئے, دیکھیں جی. تاریخ میں ایک اگر ٹائم ہے تو میں بتا
جی,
دوں
بسم اللہ.
تاریخ میں یہ آیا ہے کہ اکثر کہتے ہیں کہ مطلب جناب ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے سوال ہے
جی.
یہ ایک یہاں پہ ایک ضرور ایک نقطہ ہے, وہ جی. یہ ہے کہ قریش کے اندر جو ریاست تھی, اس ریاست کو حفظ کرنا ابو طالب کے لیے بہت ضروری تھا.
بے شک,
اسی لیے روایت میں آئی ہے کہ
جی.
ستر ایمان یعنی جی. ایمان کو جناب ابو طالب نے پوشیدہ رکھا
جی.
واظہر الکفر,
بے شک,
تقیے کے لحاظ سے
جی جی.
کیوں؟ اس لیے کہ ریاست ان کے ہاتھ میں رہے
جی.
اور ریاست کیوں, کس لیے ریاست؟ ریاست اس لیے کی تاکہ پیغمبر گرامی اسلام کی کفالت کو اپنے ہاتھ رکھ سکے,
بے شک, ان کی حفاظت کر سکے
جی جی. ریاست کے ساتھ پیغمبر کی کفالت اور کفالت کے ساتھ پیغمبر کی محافظت کر سکے
جی جی.
اسی ریاست کو جو ہے قریش کے اندر جناب ابو طالب کے ہاتھ میں
جی.
جناب ابو طالب نے حفظ کیے ہوئے تھے
جی
اور
جی.
ایک عظیم شخصیت کفیل پیغمبر گرامی اسلام تھے
جی. بے شک, یہ بہت اچھا نقطہ آپ نے بیان کیا کہ تاریخ میں اگر یہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت یعنی محفوظ رکھا, اس کو پوشیدہ رکھا, تو اس کی علت یہ تھی کہ آپ کو ایک کفالت کرنا تھی حضور کی اور اسلام کی.
امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ نے بھی اسی نقطے کی طرف توجہ کیا, یعنی مثال دی ہے جس طرح اصحاب کہف نے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا, درواقع وہ مومن تھے. اسی طرح جناب ابو طالب کے بارے میں بھی یہ فقرہ حدیث میں آیا ہے کہ یعنی ستر الایمان،
جی جی،
ایمان کو جو ہے مستور و مخفی رکھا، وہ بھی کسی ایک خاص ایک اہم چیز
مقصد کے تحت،
ایک بالکل اہم مقصد کے خاطر،
بے شک۔
تو اسی لیے امام علیہ السلام نے تشابہ دیا ہے اصحاب کہف کی طرح، جس طرح اصحاب کہف نے ایمان کو پوشیدہ رکھا، اسی طرح جناب ابو طالب نے بھی کفار قریش کے درمیان
ایمان کو اپنے مخفی رکھا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ قبلہ ہم اپنے دوسرے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ جناب سلمان حیدر صاحب آپ کی خدمت میں ہیں، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ دیکھیے جناب ابو طالب کی عظمت اور آپ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، آپ یہ بتائیں کہ ایک انسان کی اگر عظمت کو جاننا ہو تو اس کے لیے ملاک اور معیار کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کچھ بیان فرمائیں اور پھر جناب ابو طالب کی زندگی پر اس کو تطبیق دیجیے۔
جی جناب ابو طالب علیہ السلام، ایک جو آپ نے سوال کیا، اس حوالے سے ایک کلی چیز کہ کسی بھی انسان کی بلندی، شخصیت اور مرتبے کے لیے ملاک اور معیار کیا ہونا چاہیے، تو مولا کائنات علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں کہ ہر انسان کی قیمت وہ چیز ہے جو اس نے اچھائیاں انجام دی ہیں،
بے شک۔
تو یعنی یہاں پہ ملاک ہوا انسان کی اچھائیاں، یہی اچھائیاں اس کے کردار بنتی ہیں اور یہی کردار پھر معاشرے کے سامنے پیش ہوتا ہے،
بالکل۔
یہی اگر اس نے اعمال اچھے کیے ہیں تو کردار اچھا بنے گا،
جی،
اور اگر اس نے اعمال خراب کیے ہیں تو کردار ویسے ہی پست اور نیچا رہے گا،
جی۔
تو یہی جو صفات عالی ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ صفات عالی تمام کے تمام جناب ابو طالب میں نظر آتے ہیں،
جی،
اور آپ میں بدرجۂ اتم وہ نمایاں ہیں۔
صحیح،
خود دیکھیں جیسے ایک بہترین صفت انصاف پسندی اور قضاوت ہے،
بے شک۔
تو جناب ابو طالب کی شخصیت کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ آپ وہ مدبر اور وہ ایسے صاحب نظر تھے کہ جب لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتا تھا تو وہ ان اختلافات کو لے کر آپ کے سامنے آتے تھے،
صحیح،
اور اپنے مسئلے کو آپ کے سامنے رکھتے تھے،
جی،
اور آپ بہت دور اندیشی اور تعقل و تدبر کر کے اس کا فیصلہ کرتے تھے،
صحیح،
اور اس میں شخصیت کو نہیں بلکہ حق کو معیار نظر رکھتے تھے،
بے شک،
حق کو ملا کرا داتے تھے،
جی۔
آنے والے فریقین میں چاہے زمین و آسمان کا فرق ہو،
صحیح،
لیکن فیصلہ وہی کرتے تھے کہ جو حق پر ہے،
بالکل،
اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے،
جی۔
دوسری جو ہم دیکھتے ہیں کہ غرابہ پروری یا مہمان نوازی یا دوسروں کی حمایت اور دوسروں کے تکامل کے لیے کام کرنا،
جی،
جب ہم اس سلسلے کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو ورثے میں ملا ہے،
بے شک،
آپ کے والد محترم جناب عبد المطلب علیہ السلام سے،
بالکل۔ اور دوسری شخصیات بھی جناب ہاشم، جو ہاشم کے نام سے مشہور ہیں، یعنی ساری شخصیات اس میں ایسی ہی تھی جو غریب پرور اور یتیم پرور،
یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنے جو اسلاف ہیں ان کے،
جی،
ان کے کمالات کا آئینہ ہے جناب ابو طالب علیہ السلام،
جی، جزاک،
اور ان کے کمالات کی تجلیہ جو ہے آپ سے ظاہر ہوتی ہیں۔
صحیح،
تو اسی سلسلے میں کہ آپ جیسے کہ ابھی عرض ہوا تھا کہ آپ کی تجارت،
جی،
آپ تاجر تھے لیکن تجارت میں دن بے دن خسارہ ہونے کی وجہ سے آپ کی اقتصادی حالت بہت اچھی نہیں رہ گئی تھی،
صحیح،
لیکن اس کے باوجود بھی آپ جو زائرین آتے تھے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، جو حاجی آتے تھے،
جی،
ان کے اطعام اور ان کے آب و دانا کی ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں تھی،
بالکل،
اور آپ اس کو بطریقہ احسن انجام دیتے تھے،
جی،
اور جب دیکھا کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس انتظامات کو کر سکوں تو جناب عباس کے پاس گئے،
جی،
اور جانے کے بعد ان سے قرض لیا، اور قرض لینے کے بعد یہ انتظامات کیے،
جی،
کہ جو زائرین خانہ خدا آ رہے ہیں وہ پیاسے نہ رہیں،
صحیح،
وہ بھوکے نہ رہیں، یعنی اتنی شدت کے ساتھ، دیکھیں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ،
جی،
جب ہم آج کوئی صدقہ خیرات نکالتے ہیں تو جیب میں ہاتھ ڈالنے کے بعد سوچتے ہیں کہ کون سا سب سے چھوٹا نوٹ ہے وہ دیا جائے،
بالکل،
لیکن یہاں جذبہ اور ایثار اور قربانی کا اور فداکاری کا جذبہ دیکھیے کتنا اعلیٰ ہے،
جی،
نہیں اگر خود پاس نہیں ہے تو قرض لے کے اس کام کو انجام دے رہے ہیں،
بالکل۔ شعر و شاعری میں آپ کا کیا مقام تھا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو آپ کے اشعار ہیں ان کی طرف آپ کچھ اشارہ فرمائیں؟
جی ضرور، نبی اکرم کے بارے میں بھی اور دوسری موضوعات میں بھی،
بالکل،
جناب ابو طالب سے بہت سے اشعار،
جی،
قصیدے لامیہ،
جی،
اور اس کے علاوہ ہزاروں اشعار جو ہے جناب ابو طالب کے حوالے سے نقل ہوئی ہیں،
جی،
اور نہ ہی یہ بلکہ ایک جو لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام اسلام نہیں لائے ان کے لیے یہ شعر و اشعار اگر ابو طالب کے پڑھے جائیں تو واضح ہو جائے گا کہ ایمان ابو طالب کا درجہ کتنا تھا. دیکھیں خود ابو طالب ارشاد فرما رہے ہیں ان اشعار
جی.
انت الامین امین اللہ لا کذب.
اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم نبی اکرم سے مخاطب ہو کے
جی.
والصادق لا لہو ولا لعب
جی.
انت الرسول اللہ نعلمہ.
اللہ اکبر.
علیک تنزل من ذی العزۃ کتب.
خدا آپ دونوں حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے شکر گزار ہیں. خدا حافظ.
سامعین پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علی یا علی یو یا محمد اکفیانی فنکما کافیان وانصرانی فنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث 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 ادرکنی 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 الساعه 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 العجب 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 يا ارحم الراحمین به حق محمد و آله الطاهرین.